پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے، جہاں پر قومی اسمبلی نے قرارداد مذمت تو منظور کی ہے، ان ریمارک کے بارے میں جو گزشتہ روز پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان اور شیخ رشید نے ایک جلسہ عام میں اسمبلی کے بارے میں دیے تھے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے اشتیاق کی، ہمارے جو ساتھی ہیں، جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے لاہور میں بدھ کی شب ہونے والے ایک جلسے میں پارلیمان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایسی پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے ہیں جو ایک مجرم کو پارٹی کا سربراہ بنائے۔ موجودہ پارلیمان نے قانون سازی کے ذریعے عدالت سے نااہل قرار پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دوبارہ اپنی جماعت کے صدر بننے کی راہ ہموار کی تھی، جس پر حزب اختلاف کی جماعتیں سخت تنقید کرتی رہی ہیں۔ جمعرات کو قومی اسمبلی نے عمران خان کے الفاظ کے خلاف ایک مذمتی قرارداد منظور کی تھی۔ ایوان کے اجلاس میں وزیر مملکت بلیغ الرحمان نے مذمتی قرارداد پیش کی۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ سمیت بعض دیگر اراکین اسمبلی نے بھی عمران خان کے پارلیمنٹ سے متعلق بیان پر تنقید کرتے ہوئے انہیں پارلیمانی کمیٹی کے سامنے طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی محمد اشتیاق جو رپورٹ سنا رہے تھے، اور عمران خان نے آج جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں اپنے ریمارکس پر نہ صرف اصرار کیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتے تھے، اور پارلیمنٹ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو پل ڈیٹ کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب صاحب ہیں، اور سینیٹر محسن لغاری صاحب ہیں جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں۔ میں آغاز کروں گا محسن لغاری صاحب سے، اس لیے کہ آپ آن ہائی وے ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ اس قسم کے جو ریمارکس ہوتے ہیں، کیا اس سے واقعی کوئی توہین ہوتی ہے اسمبلی کی؟ کسی کے خود بھی ممبر ہیں اس اسمبلی کے۔
میرے خیال میں جی خان صاحب شاید جوش خطابت میں کہہ گئے جو، اور پھر اس کے بعد ان کی آج پھر اس کی ایک بجائے اس پہ کہ اس پہ وہ ندامت کرتے یا اس کو ایکسپلینیشن دیتے کوئی، انہوں نے اپنی کہی ہوئی بات پہ مزید سختی کا وہ کہا کہ تو میں نے نرم لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے خیال میں جی یہ جس وقت آپ اداروں کی، کسی بھی ادارے کی جب آپ توقیر نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو شاید کم تر دکھا رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اہمیت دیں اس ادارے کو جس کے آپ ممبر ہیں، جس کے لیے آپ اسٹرائیو کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ نے دو دفعہ آپ اس کے ممبر رہے ہیں، آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے الیکٹ ہو کے آنا ہے اسمبلی کے اندر اور پھر نہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوا جی، بنیاد بیسک بات یہ ہے کہ اس طرح کے بیان دینا اور پھر اس بات پہ اڑ جانا، یہ تو بالکل ایک بچگانہ سی بات لگتی ہے۔ یہ بچے کئی دفعہ کوئی بات کر دیتے ہیں تو جب ان سے کوئی کوئی صفائی بھی نہیں دیتے اور کہتے بس میں نے ایسا کیا ہے، وہی حالت لگ رہی ہے مجھے تو۔ خان صاحب نے مجھے ڈس اپوائنٹ کیا جی۔
اچھا ایک آخری بات، تو آپ چونکہ سفر کر رہے ہیں اس وقت ہائی وے پر ہیں، یہ اور بتائیے مجھے کہ اسمبلی یا پارلیمنٹ کیا کر سکتا ہے ان کے خلاف، اس کس قسم کی کاروائی ہو سکتی ہے؟
پارلیمنٹ نے جی آج ان کے خلاف ایک وہ قرارداد تو پاس کی ہے جی، اور پارلیمنٹ اب کوئی کسی کو پکڑ کے اب کیا کہوں میں، کچھ اور تو نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہی پارلیمنٹ کے پاس ٹولز ہیں، انہی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ نے یہ استعمال کیا اپنا حق، اور ان کے خلاف ایک ریزولوشن آج پاس کی ہے۔ اب اس سے زیادہ تو میرے خیال میں اب تو خان صاحب کو خود یہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ مناسب ہیں۔ میرا تو نہیں خیال کہ جی مناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔
لغاری صاحب جتنی دیر آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک پانچ منٹ اور ٹھہریے گا۔ احمد بلال محبوب صاحب، جو پارلیمانی روایات ہیں، ساری دنیا میں جو پارلیمانی روایات ہوتی ہیں اس میں جو پارلیمنٹ کے ارکان ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنے ایوان کو برا نہیں کہتے، جبکہ آپ تنخواہ بھی لے رہے ہیں وہاں سے، اس کی مراد بھی لے رہے ہیں، کیسے کیٹیگرائز کریں گے آپ اس سچویشن کو؟
دیکھیے میرے خیال میں تو یہ بڑی ان کے جو مقام ان کو اس وقت ملک نے دیا ہے، وہ اس وقت پاکستان کی سیکنڈ موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، ممکنہ وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں، ایک صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے، تو ظاہر ہے وہ اس پارلیمانی نظام ہی کے توسط سے یہ سب کچھ ہیں, تو میرے خیال میں یہ ان کے مقام سے کم تر ایک چیز تھی جو انہوں نے کہی, اور پھر ان کے ساتھیوں نے شاید ان کو یہ مشورہ بھی مناسب نہیں دیا کہ یہ ایسی بات ہو گئی ہے جس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. انہوں نے آج اس کے اوپر اصرار بھی کیا, تو میرے خیال میں ان کو اس کی سنجیدگی اور اس کی گریوٹی کا پوری طرح سے اندازہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کسی کی کارکردگی پہ تنقید کر سکتے ہیں اور سخت ترین الفاظ میں کر سکتے ہیں, کسی قانون کو جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اس سے اپنے ڈفرنس کا اظہار کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی غلط رویہ اپنایا ہے تو اس کی تنقید بھی کر سکتے ہیں, سخت الفاظ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک پورے ادارے کو آپ تنقید نہیں کر رہے, آپ اس کے اوپر قرض کر رہے ہیں. اب قرض کرنا تو ایک بالکل بچگانہ سی بات ہے, آپ پورے ادارے کو جب آپ قرض کرتے ہیں اور اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں, در حقیقت آپ ان تمام لوگوں کو کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اس ادارے کو تشکیل دیا ہے, جنہوں نے ووٹ دے کے ان لوگوں کو وہاں بھیجا ہے. تو یہ سیریس بات ہے, یہ بات اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. شیخ رشید صاحب نے یہ بات زیادہ سخت الفاظ میں کہی, لیکن ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, وہ اکیلے آدمی ہیں, ان کی پارٹی کا اکیلے نمائندے ہیں. وہ اگر اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات کریں تو اس کا کوئی معنی وہ نہیں ہے. جو عمران خان صاحب جو اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کی طرف سے جب یہ بات آئے گی تو یہ بہت میرے خیال میں پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی پارلیمان کے لیے, پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے یہ ساری چیزیں نہایت غلط ہیں. خود عمران خان صاحب کے لیے یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے جو انہوں نے کہی.
اچھا, ہمارے ساتھ رہے گا لغاری صاحب. ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ جس پارلیمنٹ نے ایک ایسے شخص کو پارٹی کا لیڈر بنانے کے لیے ترامیم کی جس کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا, تو کیا پارلیمنٹ خود اپنی بے توقیری کا سبب نہیں بنا؟
میں اس سے بھی جی اگری نہیں کروں گا.
میرا سوال ہے آپ سے,
پارلیمان کا ایک اختیار ہے کہ وہ کس قسم کی قانون سازی کرے, اور اگر ہم تاریخ میں جائیں تو بہت سارے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو کہ کنوکٹڈ تھے اور جو دنیا کے بہت بڑے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں. میں بالکل موازنہ نہیں کر رہا, مہربانی کر کے میں جو نام لوں گا ان کو آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ موازنہ نہیں کیجیے گا. نیلسن منڈیلا صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں, اور 27 سال وہ جیل میں رہے. اسی طرح ایڈولف ہٹلر جو تھے وہ کنوکٹڈ تھے, اسی طرح طیب اردوغان جو تھے ان کے خلاف بھی مقدمات تھے, اور اسی طرح سے کافی لمبی لسٹ ہے, وینزویلا کے جو شویز تھے وہ بھی اسی طرح کنوکٹڈ تھے. تو کنوکشن جو ہے اس کیس میں تو وہ کسی کو سیاسی عمل میں شامل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا. سیاسی عمل میں شامل ہونا جو ہے وہ میرے خیال میں بنیادی حقوق میں سے ہے, اور جس وقت یہ سینٹ میں ووٹ کے لیے آیا تھا, اور اگر آپ کو یاد ہو تو سینٹ میں یہ ایک ووٹ سے پاس ہوا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ہی ووٹ سے وہ پاس ہوا تھا, بہت سارے لوگوں نے اس پہ ووٹ کیا تھا, اور مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ اس پہ ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن میرا اپنا ایک خیال یہ تھا کہ سیاسی عمل کے اندر جو ایکٹیویٹی شامل ہونا وہ ہمارے بنیادی حقوق میں شامل ہے, اور اس لیے کسی کو ہم سیاسی عمل سے ڈسکوالیفائی ایسے نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں گے کہ ایوان نے اس میں کوئی مطلب غلط کام کیا. اگر اکثریت جو ایوان کے لوگ ہیں ان کی یہی رائے ہے تو اسی طرح ہوگا. سینٹ تو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی اکثریت نہیں ہے, سینٹ کے اندر تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی اکثریت ہے, اور سینٹ سے بھی یہ پاس ہوا تھا کیونکہ جو اپوزیشن والی پارٹیز تھیں انہوں نے شاید اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا, ان کے لوگ نہیں آئے ہوئے تھے اس دن جس دن اس کا پیسج ہوا. سو اس میں اگر کسی قانون کے ساتھ مجھے کوئی اختلاف ہے تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں پورے ادارے کو وہ کروں. اگر اس پارلیمنٹ کو وہ اتنا ہی برا سمجھتے ہیں تو اس پارلیمنٹ میں آنے کے لیے وہ ساری تگ و دو کرتے کیوں ہیں, یہ ان سے پوچھا جائے نا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں آئے, وہ پہلے بھی 2002 میں بھی پارلیمنٹ میں آئے تھے, اب دوبارہ بھی وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اور وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, بہت سارے لوگ ان سے انسپریشن لیتے ہیں, دے لک اپ ٹو ہم. ان کے اوپر تو بہت زیادہ اس بات کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ جو الفاظ استعمال کریں ذرا ان کا چناؤ بہتر کریں. یہ میرے خیال میں بہت ایک غیر ذمہ دارانہ انہوں نے بیان دیا ہے, اور پھر اس پہ ڈٹ جانا مجھے اس سے اور زیادہ افسوس ہوا کہ بھئی اگر انسان سے کسی وقت انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, اگر میرے سے جوش خطاوت میں ایک بات گیا تو اس کو کسی طریقے سے اس کی ایکسپلینیشن دوں. پھر اسی پہ آج پھر سے جب چل رہا ہے وہی چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ابھی میں نے تو سخت کم سخت لفظ استعمال کیا, اس سے بھی زیادہ سخت لفظ استعمال کرنے تھے. میں پھر سے میں وہی کہوں گا, میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں اس بیان سے. جی
اچھا احمد بلال محبوب صاحب, پاکستان میں جس طرح صورت حال ہے, ادارے ایک طرف سے یا دوسری طرف سے ہدف تنقید بنائے جا رہے ہیں, ایک گروپ ہے جو عدالت کو, عدالتوں کو, ججوں کو ہدف بنا رہا ہے, ایک گروپ پارلیمنٹ کو ہدف بنا رہا ہے, تو یہ جو ہماری جمہوری روایات ہیں یہ کس سمت جا رہی ہیں؟
دیکھیں پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ ایولوشن کے مرحلے سے گزر رہی ہے, یہ میچیور ہونے کے مرحلے سے گزر رہی ہے, اور یہ بہت میرے خیال میں کرٹیکل سٹیج ہے جس پہ ہم گزر رہے ہیں. ہماری جمہوریت کے اوپر چند لمیٹیشنز ہیں, اس وقت ان لمیٹیشنز کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں ہیں, اور یہ ایک ڈبیٹ ہے جو انفارچونیٹلی ایک ایسے وقت پہ ہو رہی ہے جب ہماری بیرونی طور پہ بھی ہمارے ملک کو کچھ خطرات کا سامنا ہے, تو ہم کوئی میچیور طریقے سے اپنے اداروں کے اندر بیٹھ کے ان مسائل کے اوپر گفتگو کریں, اس کی بجائے ہم ایک الیکشن موڈ میں آ گئے ہیں اور ہم غیر سنجیدہ انداز میں ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو تنقید ہے نا, دیکھیے اس کو میں باوجود اس کے کہ وہ اس پہ ڈٹ گئے ہیں, لیکن حقیقتاً تو انہوں نے تنقید ایک خاص قانون کے پاس ہونے کے کانٹیکسٹ میں کی ہے. انہوں نے کوئی بحثیت مجبوری, انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اس وجہ سے میں پارلیمنٹ کو لعنت بھیجتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا ہے, لیکن اگر وہ غور فرمائیں گے تو اس کے پاس کرنے میں ان کی پارٹی کے ممبرز کا بھی دخل رہا ہے. وہ اس اہم لیجسلیشن کے اوپر ووٹنگ کے ٹائم پہ وہ ایوان سے غیر حاضر تھے, موجود نہیں تھے یا آ کے چلے گئے تھے, تو ان کو خود اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی کے انتظامات کا جائزہ لینا چاہیے اور اس قانون کو حرف تنقید بنانا چاہیے. میں اسے اگری کروں یا اس کے خلاف ہوں وہ الگ بات ہے, لیکن اگر وہ اس کے خلاف ہیں تو وہ قانون کو حرف تنقید بنائے اور ان لوگوں کو حرف تنقید بنائے جنہوں نے اس وقت میں ووٹ دیا, بشمول ان لوگوں کے جو اس موقع پہ موجود نہیں تھے اور جن کی وجہ سے پارلیمنٹ میں پی ایم ایل ایم کی اکثریت نہ ہونے کے باوجود انہوں نے پاس کرا لیا. تو یہ باتیں ان کو سول سرچنگ کا بھی موقع دیتی ہیں, لیکن یہ بحثیت ادارے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ لعنت بھیجنے کا جواز نہیں بنتی.
اچھا ہمارے کچھ کالر سے میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں صاحبان سن لیں ان کو ذرا, اگر وہ کچھ آپ سے پوچھنا چاہیں. میر حیات تو شاہ صاحب ہیں خٹک کڑک سے, فرمائیے شاہ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, فرمائیے.
یعنی صاحب میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتے ہوں, اگر آپ اجازت دے دیں تو.
مختصر کیجیے گا پلیز. جی
مختصر ہے جبری صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ کے علاوہ جتنے بھی میزبان ہوتے ہیں نا
جی,
یہ سامعین کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کن کن موضوعات پر آج بات کرنی ہے, مگر جبری صاحب آپ یہ تفصیل نہیں بتاتے, لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں پہلے سے بتا دیا کرے کہ آج
جی بہتر ہے. جی اگلے ہمارے کالر ہیں مالاکنڈ سے, جی فرمائیے. وعلیکم السلام, فرمائیے.
بات یہ ہے کہ پاکستان میں کون سا ادارہ ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں, پارلیمنٹ کیوں ہے ادھر؟ ادھر تو جرنلوں کا راج ہے, جب تک یہ جرنل اس ملک پر مسلط رہے گا یہ ملک ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا جلد سے جلد. تو اس کو چاہیے کہ جو ہے نا عام کے نمائندوں کو اختیار دے دے.
جی جی بہت شکریہ آپ کا. ہارون خان صاحب ہیں بدین سے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. طارق چغتائی صاحب ایڈوکیٹ چونیا سے, جی.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا محبوب صاحب سے.
جی ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. احمد بلال محبوب صاحب اور جناب لغاری صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں،
حالات حاضرہ،
بین الاقوامی معاملات،
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ،
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ۔
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر۔
ویلکم بیک سامعین، اب ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے موضوع پر، جو افغانستان کے ایک طالبان کے ایک وفد کے پاکستان کے دورے سے متعلق ہے۔ دونوں جانب سے اس بات کی تصدیق نہیں کی جا رہی ہے کہ آیا وہ وفد تو آیا ہوا ہے پاکستان یا نہیں آیا ہوا، اور اگر آیا ہوا ہے تو کس مقصد کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن یہ خبریں بہرحال ہیں کہ ایک وفد تو طالبان کا وہاں موجود ہے۔ جو بات چیت کر رہا ہے ہمارے ساتھی محمد جلیل نے اس سلسلے میں جو ایک رپورٹ ارسال کی ہے، اس کو سن لیتے ہیں، پھر گفتگو کریں گے اپنے پینلسٹس کے ساتھ۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے افغان طالبان کی اسلام آباد دورہ کرنے کی اطلاعات پر کچھ بھی کہنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان میڈیا اطلاعات پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے ہیں، جس کی تصدیق کسی بھی فریق نے نہیں کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق قطر میں قائم طالبان کے دفتر کے ایک وفد نے طالبان کے امیر حبت اللہ خنزادہ کی رضامندی سے افغان حکومت سے مذاکرات شروع کرنے کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد کا دورہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قطر میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے شہاب الدین کی سربراہی میں افغان طالبان کے وفد نے رواں ہفتے اسلام آباد کا دورہ کیا، تاہم طالبان کی طرف سے اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی باضابطہ طور پر پاکستان کی طرف سے اس بارے میں کچھ کہا گیا ہے۔ بعض مبصرین افغان طالبان کے وفد دورے کے امکان کو رد نہیں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کبھی بھی ختم نہیں ہوئیں، اور ان کے بقول اسلام آباد میں افغان طالبان کے وفد کا آنا افغان بات چیت کا عمل شروع کرنے کے حوالے سے اہم ہو سکتا ہے۔
جو اطلاعات ہیں اس میں میرے خیال میں کچھ حد تک صداقت ہے کہ قطر میں جو طالبان کا سیاسی دفتر ہے اس کے ایک نمائندے شہاب الدین دلاور کی سربراہی میں کچھ لوگ قطر سے پاکستان آئے ہیں اور ان سے ہمارے اداروں کے نمائندوں کی بات چیت ہوئی ہے، اور یہ بھی پاکستان کی کوشش کے نتیجے میں یہ بات چیت ہوئی ہے یا دورہ ہوا ہے۔
واضح رہی کہ اسلام آباد میں طالبان کے وفد کی آمد سے متعلق منظر عام پر آنے والی اطلاعات سے پہلے ترکی میں طالبان کے رابطہ کاروں اور حزب اسلامی کے نمائندوں کے درمیان غیر رسمی بات چیت کی خبریں بھی سامنے آئیں۔
صاحبان، یہ رپورٹ تھی ہمارے ساتھی جلیل کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب، اور لندن سے ہمارے ساتھ تو امیر ویس افغان صاحب موجود ہیں جو وہاں مقیم ہیں اور افغان جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر سعید نذیر، آپ سے میں سوال کروں گا کہ یہ بتائیے کہ کیا خبریں ہیں اس حوالے سے کہ طالبان کا کوئی وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، حالانکہ دونوں جانب سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو رہی، اور افغان صدر کے ایک ترجمان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کا بھی اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی وفد کیا ہے یا نہیں کیا۔ فرمائیے۔
جی بہت شکریہ جعفری صاحب۔ جہاں تک افغان طالبان کے وفد کا تعلق ہے یا ان کے سیاسی دفتر کا تعلق ہے تو یہ ایک قسم کا طالبان کا فرنٹ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اور جب مرضی ہے اس کو لانچ کر دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر اپنے رابطے رکھتے ہیں اور بعض اوقات تو اس کو ڈینائی بھی کر دیتے ہیں۔ یہ طالبان کے پچھلے بھی جو جتنے بھی انہیں بات چیت کے رستے ہموار ہوئے تھے تو اسی طریقے سے ہوئے تھے کہ کبھی ان کا وفد کی موجودگی کو ظاہر کیا جاتا تھا اور کبھی ان کو ڈینائی کیا جاتا تھا، اور کبھی ساتھ ہی بھی کہا جاتا تھا کہ وہ نمائندہ وفد نہیں ہے جو کہ اصل طالبان کے مرکزی شورا سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہ جو دورے ہوئے ہیں جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، پاکستان کا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ باقی بھی روس، چائنا اور ایران وغیرہ، ادھر بھی ان کا آنا جانا کافی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ منجمد ہو کر ایک جگہ بھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے جو سیاسی چالیں ہیں یا اس کی جو اپنی ڈپلومیسی ہے یا ٹریک ٹو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ موقع ایسا بھی ہے کہ جہاں پر اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان درمیان افغانستان کے درمیان یہ تاؤ تناؤ بھی ہے, تو ایسے موقع پر امن کا راستہ تلاش کرنا اور ایک پرابنگ قسم کے ڈپلومیسی کرنا, جو کہ جس کو ٹریک ٹو کہہ سکتے ہیں کہ کبھی اس کو امپلائی کرے کبھی ڈینائی کر لے, اور یہ بھی ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی بات چیت کا راستہ نکلے.
لیکن
میرے خیال میں پہلے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اور کوارڈینیٹر نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ان بات چیت کے عمل کو تھوڑا سا میڈیا سے دور رکھیں گے اور اس پر ظاہری طور پر کچھ زیادہ رد عمل یا اس قسم کے جوابات نہیں دیں گے یا ظاہر نہیں کریں گے, جس سے تعصب ملے, کیونکہ پہلے بھی جو بات چیت ہوئے تھے تو وہ ٹارپیڈو ہو چکے تھے. تو اس لیے اس دفعہ میرے خیال میں اگر کوئی کنکریٹ اسٹیپ لینا ہے تو اس کے لیے پہلے سے بہت سارا ہوم ورک کرنا ہوگا, اور وہ ہوم ورک کے سلسلے میں یہی جو آنا جانا ہے
یہ ضروری ہے. جی
چپکے سے ملنا یہ ضروری ہے.
اچھا ہمارے ساتھ رہے میر وائس افغان صاحب, آپ کیا فرمائیں گے سلسلے میں؟
سر یہ تو ایک رسمی دورہ تھا, ایک رسمی وفد تھا ان لوگوں کا, طالبان کا, جو طالبان کی قطر دفتر سے اسلام آباد پچھلے مہینے گئے ہوئے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں, البتہ اس میں نئی بات یہ ہے کہ یہ ابھی سامنے آ چکا ہے, اور یہ اس ابری تھا وہ شہاب الدین دلاور کر رہا تھا, اور ساتھ ہی شیخ رسول موجود تھا اور مولوی جان محمد مدنی بھی اسی وقت میں شامل تھے. اصل میں اس وقت کا دورہ پاکستان جانے کا یو آج ہی مجھے طالبان بتا رہا تھا کہ دراصل یہ لوگ جا کر اپنی جنگی کمانڈر جو ان کے ساتھ مل رہے تھے اور پیس پروسیس پہ بات کرنے کے لیے یہ لوگ گیا ہوا ہے. تو آج میرا طالبان کی جو کوئٹہ شورا ہے ان کے ایک عضو کے ساتھ میری بات ہوئی ہے, اور ساتھ میری جو سورسز ہیں انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ طالبان کی کمانڈر حقانی صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی یہ لوگ مل چکی ہے, سراج الدین حقانی کے ساتھ, اور کہیں اور افغان طالبان کمانڈر جو وہاں پہ گراؤنڈ میں لڑتے ہیں ایک افغان گورنمنٹ کے خلاف, ڈیورنڈ لینڈ کی قریب ان لوگوں کے ساتھ ان کی کہیں ملاقاتیں ہو چکی ہے, کہیں میٹنگیں ہو چکی ہے. تو اسی کے ساتھ انہوں نے طالبان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسی وقت میں جب وہاں پہ گیا ہوا, طالبان کا کہنا یوں ہے کہ یہ رسمن انہوں نے کسی افغان حکام کی کسی بندی کے ساتھ بات نہیں کی, اور ساتھ ساتھ رسمن طالبان پاکستانی حکام کے ساتھ بھی انہوں نے بات نہیں کی, البتہ یہ طالبان کی رسمی موقف ہے. لیکن میری سورسز نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اسی وقت کی تینوں بندوں نے جو کہ ایک مہینے کے لیے پاکستان میں رہ چکا ہے لیگل سٹیٹس پہ, تو انہوں نے کچھ پاکستانی حکام کے ساتھ بھی بات کی ہے, اور ساتھ ساتھ افغانستان میں جو وہاں پہ موجود ایک کچھ سیاسیون ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی, جن میں سے ایک بندی کے نام سامنے آ چکا ہے جو کہ ملی محاذ کا جو پارٹی اس کی جو رہبر ہے حامد گیلانی, اس کی بات سامنے آ چکا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ لوگ جا چکا ہے اور یہ لوگ اپنی اس سفر سے بڑی خوش نظر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابھی یعنی ہم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پہلی بار ہی جو طالبان صلح میں اپنی قدم رکھ لیتے ہیں یا اپنی جنگی طالبان جی ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, اس سے پہلے یہ بات نہیں ہو چکا ہے.
اچھا دوسرے ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ترکی میں گئے تھے یہ لوگ اور لیکن پھر بعد میں دونوں جانب سے اس کی تردید ہو گئی, اس کی کیا حقیقت ہے؟
دیکھیں ترکی میں طالبان کا جو بڑا سا گروہ ہے, جو طالبان ملا محمد عمر کی طالبان ہے, جو طالبان سمجھتے ہیں افغانستان میں, وہی طالبان نے شرکت نہیں کی ترکی کی جو پیس ٹاکس ہے, اس میں حزب اسلامی کے کچھ لوگ تھے اور طالبان سے گئے ہوئے یا بگڑے ہوئے کچھ کمانڈرز وہاں پہ شامل تھے, جو کہ ہم انہیں طالبان نہیں سمجھ سکتے یا دنیا والی جو ہے انہیں طالبان نہیں سمجھ سکتے. طالبان نے بھی یہ بات ڈینائی کی ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ نے بھی, اور باقی جو آزاد سورسز ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی طالب موجود نہیں تھا تاکہ اسے دنیا والی یا طالب سمجھے. ہاں اس بھی اسلامی کی جو رہبر ہے گلبدین حکمت یار صاحب وہ موجود تھا وہاں پہ, کچھ اور لوگ موجود تھے جو کہ اسی ٹاک کو یہ لوگ پیس ٹاک سمجھ رہے تھے. اس پہ طالبان کا اعتراض یوں تھا کہ یہ کیوں یہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ ناحق لوگوں کو طالبان سمجھ کر ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات جو طالبان کی صفوف میں ابھی سامنے آ رہا ہے وہ یوں ہے کہ افغان گورنمنٹ بار بار طالبان کو دھمکیا دے رہے ہیں, اس کو دھڑکا رہا ہے کہ ہم اگر آپ لوگ صلح نہیں کرتے تو ہم یہ کرتے ہیں. تو ایک یہ بات بھی سامنے آ چکا ہے کہ اگر افغان گورنمنٹ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتے تو ہم کس طرح ان کے ساتھ بات کرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو دراصل میں اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھ لیں تو ترکی کا جو پروگرام تھا وہ طالبان کا پروگرام نہیں تھا, ہم نہیں سمجھ سکتے اس میں کوئی طالب کا جو طالبان جو مولوی ہبت اللہ اخندزادہ جس کی رہبری کر رہا ہے اس میں سے کوئی بندہ نہیں تھا. البتہ اس میں جو پاکستان گئے ہوئے ہیں یہ سیاسی وفد وہ جا کر گراؤنڈ والی طالبان کے ساتھ بات کی ہے, جو یہ ایک بڑی مثبت قدم ہے افغان پیس کے لیے جس کی اثرات ضرور کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں سامنے آ جائے گا.
صحیح.
کیونکہ ابھی تک اس طرح نہیں ہوئے تھے کہ سیاسی طالبان جا کر اپنی جنگی کمانڈروں کے ساتھ مل سکے.
اچھا یہ بتائیے جناب بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب کے یہ جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ہیبت اللہ اخندزادہ ہیں سربراہ اس وقت افغان طالبان کے ان کی اجازت سے یہ وفد آیا ہوا ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان پر دباؤ پڑ رہا ہے ویسٹ کی جانب سے یہ اس کے نتیجے میں کوئی صورتحال کو نارمل کرنے کے لیے کہ پاکستان اپنی سی کوششیں کر رہا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟
جی یقینی طور پر پاکستان نے جو امریکہ کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی, اس کے علاوہ اشرف غنی صاحب سے بھی جو چیف ہمارے آرمی چیف کی جو بات چیت ہوئی اس میں یہ ہوئی کہ ہمارا جتنا اثر ہے اس کو تو ہم ضرور استعمال کریں گے اور وہ صرف افغان لیڈ افغان اون پیس پروسیس کے لیے اس کو استعمال کریں گے, لیکن ہمارا وہ اثر جو پہلے تھا وہ ابھی موجود نہیں ہے کیونکہ وہ کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو چکا ہے, کمزور پڑ چکا ہے, کیونکہ بہت سارے طالبان کمانڈر جو ہے یا ان کے جو جنگجو ہے یا اس کے علاوہ جو سیاسی قیادت ہے وہ کافی حد تک پچھلے سردیوں میں افغانستان گئے ہوئے ہیں. تو جہاں تک یہ ابھی حقانی نیٹورک کی طرف سے جو افغان آرمی کے تقریباً 14 لوگوں کو 14 سیکیورٹی اہلکاروں کو رہا کیا گیا, تو یہ بھی اس سلسلے میں کڑی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڈ ول جسچر دکھایا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس دباؤ سے اگر بات چیت کا کوئی راستہ نکلتا ہے اور اب افغانستان کے لیے ڈائریکٹ بات چیت کے لیے طالبان تیار ہو جائے تو پاکستان سے پھر ایک قسم کا فشار جو ہے یا اس پر جو دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا.
اچھا
دوسری طرف پر یہ بھی ایک بات ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے رشیا کا تعلق ہے تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس بات میں مطلب ایک قسم کے مددگار بھی ہے کہ بیرونی دباؤ کو تو وہ ایک قسم کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو اس مسئلے کا بات چیت کا ذریعہ یا بات چیت کے جو فیسیلیٹیشن ہے اس کا کردار پاکستان ادا کرتا رہے.
اچھا.
تو میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ سلسلہ موجود ہے اور پاکستان اس میں کوشش ضرور کر رہا ہے.
اچھا. اسی حوالے سے ایک اور میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ دونوں سے کہ دو دن پہلے پاکستان میں علماء کے ایک وفد نے ایک گروپ نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ خودکش حملے جو ہیں وہ حرام ہیں. افغان صدر اشرف غنی صاحب نے اس پر ریئیکٹ کیا ہے, ایک پیس کانفرنس کے دوران تقریر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا
کہ ٹول اسلام دا خدا فتویٰ اول دے افغانستان دے پارا تطبیق سی.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فتوے ہیں اسلامی فتوے یہ صرف ایک ملک تک کیسے محدود ہو سکتے ہیں, اسلام یونیورسل ہے اور سارے جگہوں پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے, صرف پاکستان کے لیے فتوے کا کیا مطلب؟ کیا کہیں گے آپ بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب؟
جی جہاں تک اس فتوے کا تعلق ہے تو دیکھو افغانستان میں بھی علماء موجود ہیں, وہ بھی فتویٰ دے سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے پاکستان میں موجود ہے, انہوں نے فتویٰ دیا ہے. جہاں تک امہ کا تعلق ہے تو امہ کے طور پر تو یہ کوئی کانفرنس نہیں ہوا تھا, یا ایک بین الاقوامی فورم نہیں تھا, یا اسلامک آرگنائزیشن کی طرف سے نہیں تھا جو کہ سب کے لیے اس کو جاری کرتا. سعودی عرب کرتا ہے تو وہ بھی اس کو ایک ریفرنس کے طور پر لیا جاتا ہے, اور پھر اپنے اپنے ملک کے جو علماء ہیں وہ فتوے دیتے رہتے ہیں. اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو افغانستان کو میرے خیال میں اس بات پر ناراض نہیں ہونا چاہیے, اور اس لیے کہ اگر یہاں پر حرام ہے تو وہاں پر بھی حرام ہے, اس میں تو کوئی دوسری بات ہے نہیں. اور اگر اس کو تقویت دینا ہے تو پھر اپنے علماء کا ایک شورا بلا لے اور ان سے فتویٰ لے لے تو افغانستان کے لیے بھی اپلیکیبل ہو جائے گا. یہ تو کوئی میرے خیال میں اگر اور اگر یہ دیتے کہ افغانستان میں آرام ہے پاکستان میں آرام ہے تو کیا پھر ایران کہتا کہ بھائی ہمارے ہاں تو انہوں نے نہیں کہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے علماء ان کے ترجمان نہیں بن سکتے, البتہ دینی طور پر اس سے ریفرنس لے سکتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے جس بنیاد پر اس کو آرام قرار دیا ہے اس بنیاد کو اس پھول کو بنیاد بنا کر وہ بھی اس کو حرام قرار دے سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, اور اگر پاکستان ان کے لیے کہہ دیتا افغانستان کے لیے تو پھر کہتا کہ یہ ہمارے اندرونی جو ہمارے اپنا عملداری ہے اس میں ایک قسم کی مداخلت ہے اختیارات میں, تو یہ بھی بات پھر کہی جا سکتی ہے, کیونکہ ایک نکتہ چین تو کسی طریقے سے بھی پھر خوش نہیں ہوتے, اور ایک پہلو اس کا ضرور ایسا نکالتے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہو یا نیگیٹو ہو کہ ان کے علماء ہمارے
جی
لیے فیصلے
صحیح
کر دیتے ہیں.
میر فیض اخوان صاحب,
جی جی
جی
جی
میر فیض اخوان صاحب
جی
فرمائیے.
سوال کو ریپیٹ کیجیے پلیز.
سوال یہ ہے کہ جو افغان پاکستان میں علماء نے جو فتویٰ دیا ہے کہ خود کش حملے حرام ہے, اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ملک کے لیے کیوں ہے, آخر سارے اسلام کی ملکوں کے لیے کیوں نہیں ہے, ہر ملک اپنے طور پر کر سکتا ہے. یہ
اسی پہ تو اعتراض ہے, ابھی جو افغانستان میں پاکستانی کچھ سیاسیوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے کہ کیوں بد طالبان اور کیوں گڈ طالبان. اگر طالبان ہے
نہیں, یہ طالبان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو پاکستان میں جو علماء ہیں انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ خود کش حملے حرام ہیں.
میں اسی بات کو چھیڑنا چاہتا ہوں کہ جو گڈ طالبان اور بد طالبان کی بات ہے وہ اسی فتوے کے ساتھ بھی وابستہ ہے. اشرف غنی کا اعتراض اسی بات پہ ہے کہ کیوں اگر فتویٰ ہوتے تو پورے عالم الاسلام میں کیوں نہیں ہوتے, اور اس پہ میں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے کہہ دوں کہ اسی پہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ یو کے میں, برطانیہ میں کچھ لوگ جمع ہو کر وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پوری عالم الاسلام کے لیے اس چیز پہ کام کر لے کہ خود کش حملہ جو ہے وہ ان کے مطابق غلط ہے. تو اسی بات پہ اگر یہ اقدام اب پاکستان سے شروع ہو چکا ہے تو اس بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں, افغانستان بھی کر سکتا ہے. اور میرے خیال سے سب سے اچھی بات یہی ہوں گی کہ اب منافقت کی سیاست جو ہے دونوں ممالک جو ہے وہ چھوڑ دے, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. اگر سچ مچ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اب تو طالبان نے گرین لائٹ دی دیا, یہ جو سفر تھا یہ گرین لائٹ تھا طالبان کی طرف سے, اور میرا آج ہی بات ہوئی ہے طالبان کی بڑے لیڈر سے, تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ گرین لائٹ ہوئی, اس سے زیادہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. اور اس طرح کچھ اطلاعات بھی آ رہا ہے کہ طالبان نے مستقل طور پہ امریکنز کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہوا ہے. تو اب بات پاکستان اور افغان حکام کی درمیان چل رہا ہے, اگر پاکستانی اور افغان حکام بے شک منافقت کی سیاست چھوڑ دے اور اسی بات پہ متفق ہو جائے کہ ہم نے پیس کرنا ہے اور ہم نے اس خطے کو صلح لانا ہے, تو میرے خیال سے اس سے بہترین وقت پھر کبھی نہیں آ سکتا. اور
اچھا
ایک بات اور
جی,
ابھی تک افغانستان میں بدقسمتی سے طالبان کے خلاف یوں ہو رہا ہے, ابھی تک آج تک ترکی کی نشست تک افغان حکام اس بات پہ کھڑے ہیں کہ طالبان کو الگ کر کے جیسے کہ حامد کرزئی کا پالیسی تھا پھر ان کے ساتھ صلح کر دیجئے, لیکن گزشتہ 15 سالوں میں تو انہوں نے یہ نہیں کر سکا. اب جب یہ نہیں ہو سکتا تو میرے خیال سے یہ بات واضح ہے کہ اب طالبان کے ساتھ بات ہونا چاہیے اور اس سیاست کو دونوں ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا حل نکل سکے. اگر دونوں ممالک ایک پلیٹ فارم پہ نہ آ سکے تو میرے خیال سے اگر آج نہ ہو تو پھر شاید کبھی اس طرح مواقع ان کے ہاتھ نہ آ جائے.
اچھا ہمارے کچھ کالرس ہیں, میں چاہتا ہوں آپ دونوں صاحبان کی موجودگی میں ان سے بھی بات کر لیں. ملک نائب خان صاحب ہیں کوہاٹ سے, جی فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
مختار, میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی مولویوں نے اس لیے افغانستان سے فتویٰ نہیں دیا کہ وہ امریکی ہے, تو وہ افغانستان کے مولوی وہاں فتویٰ دے نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک گروپ نہیں ہے. پاکستان پر امریکہ جو دباؤ ڈال رہا ہے تو وہ یہ گروپ تو نہیں ہے. پاکستان کس گروپ پر دباؤ ڈالیں گے کہ آپ افغانستان میں جنگ نہیں کرو گے یا جنگ نہیں کرنا ہے؟ جب تک امریکہ ہے تو وہ تو اس علاقے کے لوگ ہیں, وہ امریکہ سے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہیں گے, وہ تو لڑیں گے.
صحیح.
تو میرا یہ عرض ہے.
لیاقت الملک صاحب دیر سے, جی فرمائیے لیاقت الملک صاحب.
جی السلام علیکم جعفری صاحب. وعلیکم
السلام.
ہمارے علماء کرام اور ہمارے صدر صاحب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اور سول سوسائٹی اور اس کے علاوہ ہر مکتب فکر کے جید علماء نے جو فتویٰ دیا ہے, جو بیانیہ یا ناریٹیو جاری کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ وقت سے پہلے, یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم بہت سفر ہو رہے تھے, ہم کنفیوز تھے, ہمارے عوام بھی کنفیوز تھے اس میں. ہمارے علماء نے اگر ان کے اس بارے میں فتویٰ دیا تو ان کو اڑا دیا گیا تھا, یہ بہت اچھا ہوا ہے. اور جو ہمارے اشرف غنی صاحب گلہ کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے علماء کو جمع کرے اور وہ کہے کہ جو امریکی یہاں لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو طالبان وہاں لڑ رہے ہیں جن کی حکومت کو امریکہ والوں نے ختم کیا.
بہت شکریہ آپ کا لیاقت الملک صاحب. ہمارے ایک اور کالر ہیں محمد اقبال صاحب ڈنگا سے. جی اقبال صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا جناب, جو کچھ مرضی ہے پکار لے ہماری حکومت یا آرمی یا مطلب سیاسی لوگ جو کچھ مرضی کہہ لے, افغانستان ایک ایسا ملک, ہندو نواز ملک ہے, یہ نمک حرام ملک ہے, یہ ہماری بات بالکل.
بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بات سنیں, ہمارے ہم اس لیے کمنٹس کو دیتے ہیں کہ آپ دوسروں کے بارے میں کوئی برائی نہیں کریں گے. یہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں مناسب نہیں ہوتے, یہ بالکل غلط ہے. آپ کو اپنی بات کرنی چاہیے, دوسروں کو گالم گلوچ کی سیاست یا کمنٹس جو ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے. بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد جو ہم گفتگو کریں گے تو وہ انڈین کشمیر کے بارے میں ہے, جہاں پر ان کے ایک خسراغہ سے ادارے نے کئی افراد پر ملک سے جنگ کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے. اور اس کے بعد ہم ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے بارے میں بات کریں گے, جو سالانہ رپورٹ ہر سال جاری کرتے ہیں. ایک بریک, اس کے بعد پھر اگلا موضوع.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network.
سو ہاں, ابھی گفتگو کر رہے تھے, ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب تھے اور میر ویز افغان صاحب تھے. ان دونوں سے کوئی سوال نہیں تھا, اس لیے میں دونوں صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ رکے رہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. یوسف جمیل سری نگر میں ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے ایک مختصر رپورٹ بھیجی, اس کو سن لیتے ہیں, جس کے بعد ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ ہیں دہلی سے, ان سے بات کریں گے.
بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید, عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سپریم کمانڈر سعید صلاح الدین اور 10 دوسرے افراد کے خلاف نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ٹیرر فنڈنگ کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے. جمعرات کو نئی دہلی کے پٹیالہ ہاؤس میں قائم کی گئی ایک این آئی اے خصوصی عدالت میں دائر کی گئی 12,794 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ میں ملزمان پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی کی تحریک چلا کر حکومت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا ہے.
ڈاکٹر منیش کمار صاحب, آپ نے یہ رپورٹ سنی, ایک ایسے وقت میں جب کہ آلریڈی انڈین کشمیر کے علاقے میں شورش بپا ہے, ہنگامے جاری ہیں, اس قسم کے اقدامات سے ان شورشوں کو ہوا نہیں ملے گی؟
دیکھیے, آج این آئی اے کا جو چارج شیٹ جو آیا, جس کے بارے میں جو چرچا ہم لوگ کر رہے ہیں, اس میں جو بہت ساری چیزیں ہیں, جو بہت سارے لوگوں کا جو نام لیا گیا ہے,
جی
کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کشمیر میں جو ٹیرر فنڈنگ ہوتی ہے وہ دبئی کے راستے سے پھر ہندوستان پھر وہ کشمیر پہنچتا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے چھاپے ماری وغیرہ ہوئی تھی جس میں بہت سارے ایسے بھی لوگوں کا نام ڈالا گیا کہ جن کو ہم حریت کے ساتھ ہیں, حریت کے سمپتھائزر ہیں یا حریت کے لیڈرز ہیں, ان کا بھی اس میں نام آیا تھا, کچھ حوالہ کا کیسز بھی چلا ہے. لیکن یہ قانونی کیا ہے اس کو این آئی اے کو ایسا نہیں کہ این آئی اے نے کوئی رپورٹ دی ہندوستان میں تو وہ بالکل اس کو ٹروتھ مان لیا جاتا ہے. یہاں پہ ویلڈ اور بہت ہی بلند سپریم کورٹ کا سسٹم ہے, یہاں پہ کورٹ ہیں, وہاں پہ ان کو پروو کرنا ہوگا اور اس کے خلاف میں بہت سارے لوگ بھی ہوں گے جو این آئی اے کے چارج شیٹ کے اوپر جو ہے اس کو ثبوت دینا ہوگا. اگر ثبوت ہوگا, اگر این آئی اے اس کو پروو کر پائے گی تو وہ دوشی ہوں گے, ادر وائز جو ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد سے جو ہے یہ طرح طرح کی افواہیں, طرح طرح کی باتیں اور میڈیا کو ایک جو ہے ایک کھلونا مل جاتا ہے اس سے کہ آپ جو ہے اس طرح کی چیزوں کو جو ہے اور جو ہوا دیں, جو سرکار بیچ میں ایک کمیٹی بھی ایک نیکت بھی کیا تھا لیکن لوگوں سے بات کرنے کے لیے وہاں پہ, لیکن پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح کے ماحول میں جو ہے وہ بالکل معنی وہ گم سا ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بھائی سرکار آخر کرنا کیا چاہ رہی ہے. ایک طرف بات کے لیے بھی بات کرتی ہے, سرکار بھی وہاں پہ چلا رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ پھر جو ہے وہ اس طرح کی رپورٹس بھی جو ہے وہ این آئی اے کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے. تو یہ ہندوستان میں بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آگے سرکار کیا قدم لیتی ہے. لیکن آف کورس یہ بات صحیح ہے کہ اس سے ہندوستان کی میڈیا کو جو ہے ایک موقع مل جائے گا کہ وہ اس طرح کے افواہوں کو, باتوں کو, الگ الگ طرح کی اسٹوریز کو جو ہے وہ کر سکے.
اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کے شہری بھی نہیں ہیں, پاکستان میں مقیم ہے یا کہیں اور مقیم ہے, تو کیا یہ اس قسم کی جو ایف آئی آرس کاٹی جاتی ہیں یا مقدمات درج کیے جاتے ہیں اس کو دوسرے ملک کے معاملات میں یا اس کے شہریوں کے معاملات میں دخل اندازی قرار نہیں دیا جائے گا؟
ہاں دیکھیں, جو ہندوستان کے شہری نہیں ہیں ان کے خلاف چارج شیٹ کر کے اسے کوئی حاصل نہیں ہونے والا ہے, نہ ہی سرکار کا جرسڈکشن ہے وہاں پہ, نہ ہی ہمارے کورٹ کا جرسڈکشن ہے. ان کو پھر آپ کو ہندوستان لانا ہوگا. یہ بات یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ ایک ماحول بنانے کے لیے آپ جو ہے اس چیز کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے ان چیزوں پہ آج بہت سارے بڑے سینئر جرنلسٹوں سے ہماری بات بھی ہوئی, یہ بات کچھ میں نے ہضم سے نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ میں اگر کوئی ایکشن بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ کیسے سمبھو ہے کہ بھائی آپ کسی ودیشی ناگرک جو آپ کا شہری نہیں ہے اس کے جہاں آپ کے کورٹ کا, آپ کے آرگنائزیشن کا, آپ کے ایجنسیز کا دائرہ کے پاس اگر آپ نام ڈالتے ہیں تو یہ تو کیس ویسے ہی فزل آؤٹ کر جائے گا ہندوستان کی کورٹس میں. یہاں کی کورٹس اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتی ہیں.
اچھا ایک اور بات, یہ اس وقت تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر جو اس وقت تو ایل او سی کے اوپر صورتحال ہے جس یہاں پر روزانہ اسکرمشز ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, دونوں جانب سے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی سلسلے کا جو بعض مبصر کہتے ہیں کہ یہ اسی سلسلے کو بڑھانے کے لیے ایک اور نیا اقدام ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
نہیں, وہ دیکھیے جو بارڈر کے اوپر جو چیز ہو رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ دونوں طرف سے کراس بارڈر جو ہے فائرنگ ہو رہی ہے, دونوں سائڈ سے لوگ مارے جا رہے ہیں, ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کا جواب دے رہا ہے, آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں ہے, ڈی جی مو لیول پہ کوئی ابھی کوئی اس طرح سے کوئی بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بالکل الگ ہے. لیکن این آئی اے نے جو کیا ہے یہ بالکل یہ الگ مسئلہ ہے. اس کا واسطہ جو ہے وہ یہ جو این آئی اے جو کام کر رہی ہے اس کا واسطہ جو ہے جو پچھلے سال سے جو پتھراؤ کا جو مسئلہ جو چل رہا تھا, جو اسٹون پینٹنگ وغیرہ ہو رہے تھے, جو اس کے بعد اسٹون پینٹرز کو کہاں سے پیسے آتے ہیں, کون دیتا ہے, یہ ان کا پورا نیٹورک کیا ہے, یہ انویسٹیگیشن جب ہو رہا ہے, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے جوڑ کے دیکھنا چاہیے.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی انہوں نے مقدمات درج کیے ہیں, فرد جرم عائد کی ہے, ظاہر فرد جرم عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنونسڈ ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, یہ لوگ ہیں مجرم, تو اس کے بعد اگر جو لوگ ان کے پہنچ سے باہر ہیں کیا فائلیں بند کر دیں گے یا اس کے بعد وہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے تھرو ریڈ وارنٹس ایشو کر کے انٹرپول کے ذریعے
جو ہندوستان کی جو ہندوستان میں جو قاعدہ ہے جو یہاں پہ قانون ہے این آئی اے چارج شیٹ دے سکتی ہے وہ فیصلہ نہیں سنا سکتی این آئی اے اگر ان چارج شیٹ میں یہ سب دعویٰ کر رہی ہے تو اس کا پروف ہوگا اور اگر پروف نہیں ہوگا تو یہ ہندوستان میں کورٹ اس معاملے میں بالکل ہی آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پہ صرف مطلب بی جے پی کی سرکار میں نہیں کانگریس کی سرکار میں یہ زیادہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے آپ نے جو ہے پکڑ لیا آپ نے اسے آتنکوادی بتا دیا ٹیررسٹ بنا دیا اور اس کو جو ہے آپ نے چارج شیٹ وغیرہ بھی کر دیا لیکن یہ لوور کورٹ کے لیول پہ بھی ایسا ہوا ہے کہ بھائی جب ان سے کوشچنس کیے جاتے ہیں آپ سے جب ان پولیس سے یا این آئی اے سے اگر جب ثبوت مانگے جاتے ہیں تو ثبوت اگر بالکل پختہ نہیں ہوتے 100% تب تک کورٹ جو ہے بالکل مانے ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کے خلاف ایکٹ نہیں کرتی ہے اور اتنے سینکڑوں لوگ اس طرح سے چھوٹے ہیں ہندوستان میں تو یہ جو ہے نا یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے اگر اس کا پروف ہے تب تو ہندوستان کی کورٹ میں اس کو ترجیح دی جائے گی پھر آگے بات ہوگی اور اگر اسے کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا کورٹ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کے ثبوت جو ہیں وہ بالکل ہی بالکل بٹکانے ہیں یہ جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے کنوکشن نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ مسئلہ وہی ختم ہو جائے گا پھر نہ کوئی ریڈ کارنر نوٹس کی بات ہوگی نہ ہی کوئی اور ہوگا کیونکہ اس کے پر آپ کو یہ ان سب چیزوں کے لیے آپ کو یہ تو کنوینس کرنا ہوگا نا کورٹ کو کہ بھائی یہ لوگ واقعی میں مجرم ہیں اس کے لیے ثبوت چاہیے ہوں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک الگ طریقے کا یہ ہو رہا ہے اور ہمارے حساب سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے پرائما فیسی جو ہے فیزل آؤٹ کر جائے گا کیونکہ آپ کے پاس پوچھ تاچھ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی ایجنسی نہیں ہے نہیں بات چیت ہے نہ آپ ان کے پاس آپ کا ایکسس ہے جن لوگوں کا نام آپ نے ڈالا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ ایسا مجھے لگتا ہے
بہت اچھی بات کی آپ نے فرض کیجئے مطلب ایک آخری بات کہ اگر یہ پرائما فیسی کیس بھی ہے فیزل آؤٹ بھی کر جاتا ہے لیکن جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے وہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس کو کس طرح افیکٹ کرے گی
دیکھیے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا استعمال جو ہے ڈپلومیسی کے استر پہ ہو سکتا ہے ہندوستان میں انٹرنل پولیٹکس جو ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس کا استعمال جو ہے ہندوستان میں میڈیا کو جو ہے ایک الگ طرح کا ایک آپ نے ان کو خوراک دے دیا کہ بھائی آپ جو ہے اب اس پہ جو ہے آپ آگے بڑھو اور آپ کے پاس ثبوت ہو یا نہ ہو آپ اس طرح کی باتیں کرو تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جہاں مجھے لگتا ہے کہ اگر این آئی اے کو اس کی کنوینس ہے کہ بھائی ان کے خلاف جو ہے ثبوت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کورٹ کے اندر وہ ڈالیں گے اور اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہوگا تو پھر وہ جیسے بہت سارے لوگ چھوٹے ہیں بہت سارے لوگوں کو بری کیا گیا ہے ہندوستان میں کورٹ کے دوارا ٹیررزم کے معاملے میں حوالہ کے معاملے میں ویسے یہ بھی چھوٹ جائیں گے
گویا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کب کچھ ہو یا نہ ہو لیکن میڈیا سرکس ضرور شروع ہو جائے گا
ہاں بالکل میڈیا میں اس کی چرچا ہوگی اس میں میڈیا میں چرچا ہوگی کچھ لوگ جو ہے جو سینسیبل لوگ ہیں جو پوچھیں گے بھائی ثبوت کہاں ہے تو ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ جو ہے ثبوت کیوں مانگ رہے ہیں
بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار آپ کا صاحب ہم ایک بریک لیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے کئی کشمیری رہنماؤں سے جو علیحدگی پسند کشمیری رہنما ہیں ان سے رابطوں کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا اس لیے اس سائٹ کا ورژن ہم پیش کرنے سے قاصر ہیں تاہم ان رہنماؤں نے اب سے کچھ دیر پہلے سری نگر میں ایک نیوز کانفرنس کر کے ان الزامات کی تردید کی تھی ان کو بالکل مسترد کر دیا تھا اور انہیں بالکل غلط قرار دیا تھا ایک بریک جس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے اردو voa.com پر آئیے دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com
ویلکم بیک سامعین آپ جانتے ہیں کہ حقوق انسانی کو ساری دنیا میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے خاص طور سے مغربی ممالک میں یا جن کو آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں وہاں پہ ان حقوق کے بارے میں بہت زیادہ کانشسنس پائی جاتی ہے. اور مختلف تنظیمیں ہر سال, جس میں امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے, حقوق انسانی کے حوالے سے دنیا بھر میں کیا صورتحال ہے ایک رپورٹ جاری کرتی ہیں, جس میں بتایا جاتا ہے کہ کس ملک میں حقوق انسانی کی صورتحال کیسی رہی, کیا کرنے کی ضرورت ہے, کتنا اس میں ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. اسی طرح کی ایک رپورٹ ہیومن رائٹس واچ نے بھی گزشتہ روز جاری کی ہے. اس رپورٹ میں بہت ساری باتیں ہیں, بڑی تفصیلی رپورٹ ہے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ ممتاز تجزیہ کار مسعود عبدالی صاحب موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر. مسعود عبدالی صاحب, آپ نے اس رپورٹ کا مطالعہ کیا ہے, اس رپورٹ کے مین فیچرز کیا ہیں؟
شکریہ جعفری صاحب. سب سے پہلی بات تو آپ کے سامعین کے لیے کہ ہیومن رائٹ واچ جو ہے وہ ایک این جی او ہے جس کا دعویٰ ہے کہ یہ انصاف کی آواز ہے, وہ ان کا نعرہ یہی ہے. اچھا, لیکن ادارے کے بارے میں شروع سے تحفظات پائے جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ ادارہ ہیلسنکی معاہدہ جو تھا اس کا تسلسل ہے جو 1975 میں امریکہ, کینیڈا, یورپ کے ممالک نے قائم کیا تھا, جس کو بنیادی مقصد جو تھا مغرب اور کمیونسٹ دنیا کے درمیان عوامی رابطہ قائم کرنا تھا, جس کے اوپر کمیونسٹوں کو اعتراض ہے. اور مسلمان گروپوں کی شکایت یہ ہے کہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ مختلف ممالک میں سرگرم سیکولر لبرل این جی اوز کے مشاہدے پر مبنی ہے, جس کی وجہ سے یہ ان کے متاثر نظر آتی ہے. بہرحال اب ہم آتے ہیں اس رپورٹ کے پاس, بات کے 2017 کے معاملات پہ جاری ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ اس پوری رپورٹ کو جو کئی ہزار صفحات پر ہے یہاں ذکر نہیں ہو سکتا, میں صرف پاکستان کے جو چیزہ پہلو اس پہ نظر ڈالوں گا. اس میں کہا گیا ہے, سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ دہشت گرد حملوں میں کمی آئی ہے پہلے کے مقابلے میں, اور دوبارہ یہاں پہ دہشت گردوں کے لیے اسلامسٹ انتہا پسندوں کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے جو بعض مسلم رہنماؤں کے لیے بہرحال قابل اعتراض ہوگی. ان کا کہنا یہ کہ رپورٹ کے مطابق 2017 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ماورائے عدالت کاروائی اور لوگوں کو غائب کرنے پولیس اور ایجنٹس کے مقابلے میں مشتبہ افراد کی ہلاکت کا سلسلہ جاری رہا. اس زمن میں سول حکومت پہ بھی انہوں نے تنقید کی, انہوں نے کہا کہ پہلی بار یہ ہوا ہے, دوسری بات یہ کہ پارلیمان نے مارچ 2017 میں فوجی عدالتوں کے قیام کے فیصلے کی تجدید کر دی. آپ کو معلوم ہو یہ عدالتیں جو ہیں دو سال پہلے جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تھا تب یہ عدالتیں قائم کی گئی تھیں. اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ مذہبی جماعتوں نے تو فوجی عدالتوں کی مخالفت کی تھی, لیکن سیکولر لبرل جماعتیں جو ہیں یعنی مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, وہ اس کی زبردست حامی تھیں. اس فوجی عدالتوں سے اس سال کے دوران 37 یعنی جن لوگوں کو سزائے موت دی گئی ان میں 37 افراد کو پھانسی دے دی گئی. اسی طرح رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض یعنی خواتین, مذہبی اقلیتوں اور خواجہ سرا کمیونٹی میں خاص طور سے حملوں کا سلسلہ جاری رہا. لیکن خواجہ سراؤں کے بارے میں مثبت بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے ان کی جانب اچھے احکامات جاری کیے. سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بلوچستان میں ہوئی, جہاں پہ سیاسی کارکنوں کی گمشدگی اور آزادی اور عسکریت پسندوں کے ماورائے زر قتل اور مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری ہے. افغان مہاجرین واپسی کے لیے دباؤ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے افغان خیمہ بستیوں میں ہیجان نظر آیا. اس سال اظہار آزادی کے ضمن میں ہیومن رائٹ واچ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا. رپورٹ کے مطابق اس سال کے شروع میں پروفیسر سلمان حیدر, وقاص گورایا, عاصم سعید, احمد رضا ناصر, سمر عباس اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ جو حکومت کے خلاف اور مذہبی عناصر کے خلاف بلاگ لکھتے تھے انہیں مذہبی حکومتی ایجنسیوں نے غائب کرایا, لیکن حکومت اس کی تردید کر رہی ہے. اسی طرح ایف آئی اے نے انسداد دہشت گردی کے اداروں نے کئی صحافیوں کے خلاف کاروائیاں کی.
اچھا, میرے پاس ٹائم کم ہے,
ہاں,
تو میں تھوڑا سا آپ سے اس رپورٹ میں صدر ٹرمپ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے, ان کو ایکیوز کیا گیا ہے اینٹی امیگرینٹ پالیسیز کا, جو یہاں پر امریکہ میں بھی اس کے بارے میں چرچا پایا جاتا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے, صدر ٹرمپ کے بارے میں یعنی یہ بات تو آئی کہ جو ان کے اقدامات تھے وہ ہسپانویوں کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ, اس کے بارے میں اعتراض. اس میں ایک اہم دلچسپ بات یہ بتائیں کہ اس وقت امریکہ کی جیلوں میں 23 لاکھ افراد بند ہیں اور یہ تعداد چین سمیت دنیا کے تمام ملکوں سے زیادہ ہے. اس میں سیاہ فام قیدیوں کا تناسب جو ہے گوروں کے مقابلے میں 6 گنا ہے, حالانکہ امریکہ میں افریقی امریکیوں کی تعداد جو 23% ہے. اور پھر ایک اور بات دلچسپ بات کہ پاکستان میں 34 لوگوں کو پھانسی دی گئی, اس کے مقابلے امریکہ میں 23 افراد کو سزائے موت دی گئی. اس دوران 34 مساجد کو آگ لگائی گئی اور کم از کم 6 مسلمان نفرت کی بنیاد پر قتل کیے گئے. تو اس اعتبار سے یعنی امریکہ میں بھی ہیومن رائٹ کے معاملات جو ہیں وہ کچھ اتنے اچھے نہیں رہے. اس میں صرف ایک بات جو پازیٹیو ہے پاکستان کے بارے میں کہ ہندو میرج ایکٹ جو ہے منظور ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہندوؤں کو ثقافتی تحفظ ملا ہے, تو یہ ایک اچھی بات. دوسری ایک اور جو یعنی انتہائی شرمناک بات یہ ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل کا جو سلسلہ ہے اس میں کوئی 1000 کے قریب خواتین اور دو چار مرد بھی مارے گئے, جو ظاہر ہے کہ غلط بات ہے. اسی طرح ہندو بچیوں کو بزور قوت مسلمان بنانے اور اسے شادی رچانے کے اثر واقعات ہوئے کم عمری. تو اس لحاظ سے اچھا, ایک اور جو بہت ہی شرمناک بات یہ ہے کہ اسکول جانے والے عمر کے 50 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے.
اسکول جاتا ہے. میں اسی سلسلے میں ذرا امریکہ کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس رپورٹ میں یہ بات بھی کہیے گی کہ جو بھی پالیسیز ہوں, لیکن جو انکریجنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ سیوک گروپس, جرنلسٹ, لائرس, ججز اینڈ الیکٹڈ ممبرس آف ٹرمپس اون پارٹی ہیو فاٹ بیک. دوسرے انہوں نے فرانس کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے اچھی مثالیں قائم کی ہیں, اور انہوں نے اس رپورٹ میں یورپین یونین کی بھی تعریف کی ہے کہ انہوں نے خاصا اس سلسلے میں بہتر ریکارڈ قائم کیا ہے.
ہاں دیکھیے, کہ تمام دنیا میں ایک طرح کے واقعات نہیں ہوئے, یعنی کچھ مثبت کاروائی بھی ہوئی اور منفی بھی, یعنی تمام ممالک میں یہ ہوا. اور اس طرح یعنی یہ جو خاص سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں بار بار آتی رہی ہیں مختلف چیزوں کی, اس کے وجہ سے حکومت جو ہے سارے ملکوں میں, ساری دنیا میں دباؤ کا شکار رہی. امریکہ اور مغرب میں یہ بڑا اچھا ہے کہ چونکہ حکومت کے اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے, اس لیے سوشل میڈیا میں بہت کھل کر بات ہوئی, اور اس کے وجہ سے حکومت دباؤ کے حکومت دباؤ میں آئی, جس کی وجہ سے حکومتوں کو اچھے اقدامات کرنے پڑے.
اچھا.
اس کے مقابلے پاکستان میں جو بدنصیبی یہ ہوئی کہ یعنی جو پرنٹ میڈیا وغیرہ میں کنٹرول تھا تھا, سوشل میڈیا پہ بھی خاصا دباؤ ڈالا سرکار نے, جس کے وجہ سے سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری باتیں آنے سے رہ گئیں, جو اچھا یعنی سائن نہیں ہے مستقبل کے لیے. کہ کم از کم سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا تھا عام لوگوں کے لیے جو اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے, ظاہر سے منفی باتیں بھی ہوتی ہیں, خراب باتیں بھی ہوتی ہیں, فحش مواد بھی آتا ہے, لیکن یہ بہت ساری اچھی باتیں جتنی اب دیکھیں آج کل چند دنوں سے ماورا عدالت قتل کے جتنے واقعات ہیں جس قدر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, ویسے پرنٹ میڈیا پہ نہیں آیا. تو اس لحاظ سے سوشل میڈیا بڑی غنیمت ہے کہ اس کے اوپر لوگ اپنے رائے اظہار کر سکتے ہیں, لیکن بدنصیبی سے گزشتہ چند ماہ سے اس کے اوپر خاصی قدم لگائے گئے, لوگ گرفتار ہوئے, کچھ 40 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت مقدمات بھگت رہے ہیں سوشل میڈیا پہ.
ایک بات اور یہ ہے کہ یورپی یونین پر کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ انہوں نے ٹرکی میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کریک ڈاؤن ٹرک گورنمنٹ نے کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, اس پہ کوئی قابل ذکر رسپانس نہیں دیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے؟
دیکھیں یہ ترکی کے بارے میں چونکہ معاملہ جو ہے وہ دیکھیں یہ بالکل سمجھنے کی بات ہے کہ ہیومن رائٹ کے معاملات اپنی جگہ, حکومتی معاملات اپنی جگہ, لیکن حکومتوں کے بہرحال مفادات بھی ہیں. ترکی جو ہے وہ یورپ کی ایک بڑی اکانومی ہے اس وقت, یعنی کہ یہ سب بار جو اس کے شرح نمو ہے دنیا میں سب سے زیادہ, یورپی ملکوں میں سب سے زیادہ ہے, تو ظاہر اس ملک سے پنگا لینا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. تو میرا خیال اس کے اندر جو ہے معاشی مفادات بھی بہت زیادہ ہیں انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے, اس لیے کہ اس سے آپ کے معاشی مفادات ضرب لگتی ہے. تو غالباً یہ اتنا آسان نہیں ہے حکمرانوں کے لیے, یعنی ہیومن رائٹ واچ کے لیے کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن حکومتی رہنماؤں کے لیے اس طرح کھل کر بات کرنا تو آسان نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کے اقتصادی مفادات وابستہ ہیں.
اچھا, 2017 میں جو یہاں امریکہ میں ویمن مارچ ہوا تھا اس کو پریس کیا گیا ہے اس میں؟
دیکھیں ویمن مارچ کے بارے میں جب سے صدر ٹرمپ کی حکومت آئی ہے, خواتین اور جو مائنورٹی ہے اس کو, یعنی وہ مذہبی مائنورٹی بھی اور لسانی مائنورٹی, خاص طور سے ہسپینکس اور افریقن امریکن, ان کے اوپر جو ہے خاصا دباؤ اور ان کے حقوق جو ہے وہ, لوگوں کو ڈر ہے کہ ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, خاصا خواتین میں جو معاملہ
جا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ظاہر ہے دے آر فائٹنگ بیک.
جی ہاں, ظاہر ہے, لیکن جو ہے کہ امریکہ میں اتنا آسان نہیں ہے کسی کو دبانا, اور چونکہ آزادی اظہار ہے اس لیے سب اپنا اظہار کر رہے ہیں, اور خاص طور سے یہ جو اوباما کیئر کی منسوخی کی وجہ سے جو ویمن جو ہیلتھ کا مسئلہ ہے, یہ جو تولیدی حقوق ہیں ان پہ جو ضرب لگی, اس کی وجہ سے خواتین میں بہت زیادہ اشتعال ہے اور اس کا وہ اظہار کر رہی ہیں, اور اس کا نتیجہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو پارلیمان میں بار بار چیزیں سینٹ میں اور کانگریس میں رک رہی ہیں اور ٹرمپ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں جو مشکل پیش آ رہی ہے, اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز اور خواتین لابی گروپ کا ہے جو اپنے ایجنڈے کے لیے, اپنے مفادات کے لیے مسلسل مہم چلا رہی ہیں.
اور کہتے ہیں کہ دی سینٹرل لیسن آف دا پاسٹ ایئر از دیٹ ہیومن رائٹس کین بی پروٹیکٹڈ فرام پاپولس چیلنجز.
ہاں بالکل، یعنی عوامی دباؤ سے یہ معاملہ حل ہوگا، اس لیے کہ سیاستدانوں کے تو اپنے مفادات ہوتے ہیں، سیاستدانوں کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، سیاستدانوں کی اپنی مجبوریاں، خصوصاً ان ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، امریکہ میں، جہاں پر بلینز آف ڈالر خرچ ہوتے ہیں انتخاب انتخابی مہم کے لیے، تو وہاں پر جو یہ منتخب نمائندے ہیں بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اپنے لوگوں کی طرف سے جو ان کو عطیہ دیتے ہیں، عطیہ دینے والوں کے اپنے مفادات ہیں، جس کی وجہ سے اتنا آسانی سے قانون سازی اس طرح، جیسے کہتے ہیں عوامی امنگوں کے مطابق قانون سازی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ خود دباؤ میں، جب تک
ہمارے کالر ہیں
بدلہ نہیں جا سکتا، جب تک میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے
عبدالی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں،
اور اسی قسم کی قانون سازی ہوگی جو عوامی امنگوں کے مطابق نہیں ہوگی۔
چلے، بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب آپ کا، اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرن گل، اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔